الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة مومنون جو آج پڑھی گئی اس میں ایمان والوں کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خدا افلح المؤمنون، تحقیق فلاح کو پہنچ گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع سے رہتے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو فضول باتیں ان سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، زکات اور اس کے راجے معنی، ایک تو معنی یہ ہوئے کہ زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن راجے معنی یہ ہیں کیونکہ یہ مکی آیت ہے، زکات مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، تو اس کے راجے معنی یہ، حکیم الامت نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے بیان القرآن میں، کہ اس زکات کے معنی تزکیے کے ہیں، کہ اپنے تزکیے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے دل کو باطنی خرابیوں سے پاک صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی وہی جو ہم کہتے رہتے ہیں کسی بزرگوں کے پاس جانا، کسی اللہ والے کے پاس جانا، یہاں پہ وہی مراد ہے، راجے معنی یہی ہے، والذین هم للزکاة فاعلون، زکات کو بھی زکات اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ادا کرنے سے آپ کا مال صاف ہو جاتا ہے، آپ کا بقیہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکات کہتے ہیں، زکات کے معنی پاکیزگی کے ہیں، تو وہ زکات کی یعنی دل کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو امانتوں کا اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کو پورا ادا کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کا ذکر دو دفعہ آیا ہے، ایک تو خشوع کے ساتھ آیا ہے، ایک نماز کی حفاظت کے ساتھ آیا ہے، محافظت کے ساتھ آیا ہے، یعنی اس کے وقت پر ادا کرنا اور اس کو مفاسد سے، جو نماز کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، ان سے حفاظت کرنا اپنی نماز کی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث بننے والے ہیں، اور جنت بھی وہ طبقہ جس کو فردوس کہتے ہیں، اعلیٰ ترین طبقہ، اس کے یہ وارث بننے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور کی وفات کے بعد کسی شخص نے پوچھ لیا جس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اس نے کہا حضور کن اوصاف کے ساتھ متصف تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ مومنون کی شروع کی جو آیات جو ابھی پڑھی گئیں، یہ پڑھ لو، بس حضور میں یہی اوصاف تھے، یہی اوصاف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھے، اور یہ آیت بھی آج پڑھی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ یوں کہا کیجئے کہ میں اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے ورغلانے سے، اور جب بھی وہ آئیں میرے پاس بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، تو میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ بہترین وظیفہ ہے گناہ سے بچنے کا. جب گناہ کا خیال آ رہا ہو اور گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہو، اس وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا چاہیے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، بس اس کو پڑھ لیں. اور جس کو یہ یاد نہ ہو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وإما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، کہ جب شیطان آپ کو ورغلائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے. تو یہ وہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگنا ہے. معلوم ہوا ہم شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، شیطان کے مقابلے میں ہم بہت کمزور ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھائے ہیں، ہماری پناہ میں آ جاؤ پھر ہم دیکھ لیں گے. تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ہمارے اندر تحمل نہیں ہے کہ ہم شیطان سے مقابلہ کر لیں، اسی لیے وساوس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب وسوسے شیطان ڈالے تو اس وقت اس پر دھیان نہ دو، دھیان نہ دو، ورنہ اس سے مقابلہ کرنے لگ گئے وسوسوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، خطرہ ہے کہ مبتلا ہو جائے. اور یہ آیت بھی آج گزری کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی ناموس کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ کرنے والی چیز ہے. ان کو نگاہوں کی حفاظت بہت پاکیزہ کرنے والی چیز ہے دل کو، اور کر کے دیکھ لے کوئی. اور یہ جو حضرت رحمت اللہ علیہ کی تو خاص تعلیمات میں سے یہ بات تھی، نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت. بہت سے اکابر ہمارے گزرے اور ان کا ایک خاص خاص تعلیمات ہوا کرتی. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی حضرت حکیم الامت کے سلسلے کے بزرگ تھے، ان کے ہاں جو تعلیم ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ غصہ مت کرو. اور علماء کے لیے دو چیزیں ہوتی تھیں، غصہ مت کرو، اختلاط نہیں کرو، دوستیاں نہیں کرو، بھئی یہ ان کی خاص تعلیمات تھیں. عام لوگوں کے لیے تو یہی تھا غصہ مت کرو، اور علماء کے لیے ایک اور ساتھ ملا لیتے تھے وہ کہ غصہ نہیں کرو اور اختلاط مت کرو، دوستیاں نہیں کرو، تعلقات نہیں بناؤ. اور فرمایا دارالعلوم دیوبند میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے کمرے میں میرے ساتھ اور کون کون رہتا ہے. صبح جاتے تھے، رات گئے وہاں تشریف لاتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کون میرے ساتھ رہتا ہے، میرے کمرے میں کون روم میٹ کون کون ہے، یہی مجھے نہیں پتا تھا. حضرت فرماتے تو یہ دوستیاں لگانے کا بھی مرض ہے، یہ مرض ہوتا ہے اچھے خاصا، یہ روحانی مرض ہے، دوستیاں لگانے کا شوق ہوتا ہے. جتنی دوستیاں ہوں گی ان کے لیے وقت بھی چاہیے ان کو نبھانے کے لیے. جب یہ وقت چاہیے ہوگا تو آپ حقوق کہاں سے ادا کریں گے؟ تو یہ فرما. اچھا، مولانا وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے ہاں زور تھا زبان کی حفاظت کا، بس زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، ان کے ہاں اس پر زور تھا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں اس پر زور تھا کہ نگاہ کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو. تو دیکھیے نگاہ کی حفاظت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم. اور حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نگاہ کی حفاظت کر لے سارا دین اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ بات بلا دلیل نہیں تھی، یہ بات بلا دلیل نہیں تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی ناموس کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم, یہ ان کے دلوں کو پاکیزہ کرنے والی چیز ہے. یعنی نگاہوں کی حفاظت سے دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اچھا, دل کی پاکیزگی پر کیا ملتا ہے؟ جب دل پاک ہو جائے تو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ, قد افلح من تزکا. ایک جگہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا, جس کا دل پاک صاف ہو گیا وہ فلاح پا گیا, وہ فلاح پا گیا, فلاح کو پا گیا. اچھا, فلاح پانے پر کیا کچھ ملتا ہے؟ وہ یہی ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نماز کا خشوع. والذین هم عن اللغو معرضون, فضول باتوں سے اجتناب. والذین هم للزکاة فاعلون, تزکیے کا اہتمام. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, امانتوں کا اور عہد کی پاسداری. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور نمازوں کی محافظت. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, اور بالآخر جنت الفردوس, اور اس میں ہمیشہ 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 کی رہائش. تو دیکھیے نظر کی حفاظت پر دل کی پاکیزگی, دل کی پاکیزگی پر فلاح, اور فلاح پر یہ ساری صفات, یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں. تو گویا نظر کی حفاظت پر جنت الفردوس ملے گی, نتیجہ یہی نکلا جنت الفردوس ملے گی ایک عمل پر. تو حضرت کا جو یہ فرمانا تھا یہ بلا دلیل نہیں تھا, اسی لیے وہ وہاں ایک صاحب آئے تھے وہ حضرت کے پاس مجلس میں بیٹھ گئے, وہ وہاں رب میڈیکل سینٹر میں جو سامنے ہی ہے, کسی کی عیادت کے لیے آئے تھے. نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے آئے, نماز پڑھنے آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس ہو رہی ہے تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. اس وقت حضرت نے ایک خاص کیفیت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ نظر کی حفاظت کر لو, جو شخص نظر کی حفاظت کر لے گا سارا دین اس کے لیے آسان ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے, صرف نظر کی حفاظت پہ سارا دین آسان ہو جائے گا. لیکن انہوں نے ٹھان لیا اور کرنا شروع کی نظر کی حفاظت. پہلے وہ کرتے نہیں تھے لیکن کرنی شروع کی, نظر کی حفاظت کرنی شروع کی. تو چند دن ہی گزرے تھے, انہوں نے کہا بھائی میرا لباس بھی صحیح ہونا چاہیے. لباس اپنا درست کر لیا, اہل اللہ کے جیسا لباس پہننے لگے. پھر کچھ دن میں نماز کی پابندی, ان کو نماز کی, پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی پھر نماز کی پابندی ہو گئی. پھر شرعی پردہ نہیں تھا, شرعی پردہ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا بھائی داڑھی بھی سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھنی چاہیے, پہلے داڑھی نہیں تھی وہ بھی رکھ لی. رفتار ایک مہینے, یہ سب ایک مہینے کے اندر اندر ہو گیا, یہ سب مراحل ایک مہینے کے اندر اندر طے ہو گئے. ایک مہینے بعد وہ حضرت کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت, اور ملاقات کی حضرت سے کہ حضرت آپ سے سنا تھا صرف نظر کی حفاظت کر لو, زور لگا دو نظر کی حفاظت پہ سارا, سارا دین آسان ہو جائے گا. دیکھ لیجئے سارا دین آسان ہو گیا الحمدللہ, نماز بھی ہو, اتباع سنت بھی, اور شرعی پردہ بھی, چہرے پہ داڑھی بھی, سب کچھ یہ ایک مہینے میں ہو گیا. واقعی حضرت کی یہ بات بلا دلیل نہیں تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بھی گزرا کہ غزوہ بن المصطلق کے موقع پر حضرت عائشہ بھی ساتھ تھیں اس غزوے میں. وہاں سے واپسی میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا, اور حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ میں استنجا کرنے گئی تھی جنگل کی طرف, وہاں کہیں گرا ہوگا. تو وہاں اس کو تلاش کرنے, ہار وہ قیمتی ہار تھا, وہ تلاش کرنے تشریف لے گئی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اپنے کجاوے میں موجود ہیں, اور بہت ان کا وزن ہلکا تھا پتہ بھی نہیں چلا. وہ کجاوہ جب اٹھا کر اونٹ پر رکھا گیا اور کسا گیا تو اٹھانے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ ان کا وزن ہلکا تھا. اور رکھے اور کوچ کی ہو گئی, آگے چلے. اتنے میں حضرت عائشہ جب واپس تشریف لائیں تو دیکھا کچھ بھی نہیں، قافلہ روانہ ہو چکا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی. کوئی اور عورت ہوتی تو اس کا تو ہارٹ فیل ہو جاتا، چاروں طرف صحرا اکیلے. انہوں نے فرمایا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی منزل پہ جا کے جب حضور مجھے نہیں پائیں گے یقیناً کسی کو بھیجیں گے اور یہاں واپس یہیں پہ کوئی تشریف لائیں گے خود یا کسی کو بھیجیں گے، لہذا وہ وہیں بیٹھ گئے. اور پہلے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قافلوں کے پیچھے کسی کو رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی گری ہوئی چیزیں اٹھاتا ہوا جائے، قافلے چلنے سے نشان بنتے تھے، قدموں کے نشان جانوروں کے، تو اسی نشانات پر وہ شخص وہ پیچھے اس لیے رکھا جاتا تھا کہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا لے اور جس کی جو چیز ہو اس کو واپس لوٹا دے. تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. اب جو دیکھا تو حضرت عائشہ انہوں نے سبحان اللہ کہا، اور چونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو وہ دیکھ چکے تھے، پردے کی آیات جب نازل نہیں ہوئی تھی تو دیکھ چکے تھے حضرت عائشہ، دیکھ کر پہچان گئے کہ حضرت عائشہ ہیں. سبحان اللہ جب کہی تو حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا، اور پھر انہوں نے اپنے اونٹ کو لا کر بٹھا دیا، اس پر حضرت عائشہ سوار ہوئی اور اس طریقے سے قافلے سے جا کر ملی. یہ وہ ایک واقعہ ہے جس پر منافقین کو موقع مل گیا اور انہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی، بدکاری کی تہمت لگا دی. اور یہ ایسی تھی، یہ پروپیگنڈا ایسا سخت تھا کہ بعض صحابہ جن کی تعداد تین ہے، تین صحابہ ایسے تھے جو اپنی سادگی کی وجہ سے اس سے متاثر ہو گئے، حالانکہ وہ منافق نہیں تھے، پکے صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، پھر بھی متاثر ہو گئے. اتنا سخت یہ بات پھیلائی ایسی گئی. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے، اور خود حضرت عائشہ کے خالہ زاد بھائی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان میں سے تھے. اب بتائیے سیدھے سادے مسلمان، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے شکایت کی حضرت عائشہ کے سامنے، جب سب کچھ ہو گیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، تو کسی نے حضرت عائشہ سے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے حسان وہ ہیں جنہوں نے آپ پہ تہمت لگائی تھی، تہمت لگانے والوں میں شامل تھے. انہوں نے فرمایا حسان کے دیکھیں صحابہ کے دل کیسے صاف تھے، کوئی اور ہوتا ہاں کہتا ہے میرے ساتھ کتنا برا کیا اس. حضرت عائشہ نے فرمایا حسان کو برا نہ کہو، کیونکہ حسان نے یہ شعر کہا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. قصیدہ حسان کا شعر ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بازار میں دستیاب ہے. قصیدہ حسان ابن ثابت عربی شرح کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا ہے، یہ دستیاب ہے. تو اس کا یہ شعر ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا حسان کو برا نہ کہو، انہوں نے یہ شعر کہا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ، کہ کیونکہ کہ اے مشرکین میرا باپ اور میرے دادا و عرضی اور میری آبرو، یہ تینوں چیزیں ڈھال بن جائیں گی حضور کے دفاع کے لیے. لعرض محمد منکم، تم لوگوں سے دفاع کرنے کے لیے ہم تینوں، یعنی میں، فإن ابی میرے والد و والدہ ان کے والد یعنی میرے دادا، و عرضی اور میری آبرو، یہ تینوں چیزیں ڈھال بن جائیں گی تم سے مقابلہ کرنے کے لیے اور حضور کا دفاع کرنے کے لیے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ حسان نے یہ شعر کہا ہے ان کو برا نہ کہو. بس معاملہ صاف ہو گیا تھا اس لیے حضرت عائشہ نے کوئی تائید نہیں کی شکایت کرنے والے کی. بہرحال یہ بڑی سخت تہمت تھی. حضور نے بھی فرمایا کہ اور حضور نے حضرت عائشہ کو ان کے گھر بھیج دیا. وہ رو رہی ہیں ہائے ہائے، کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں. یہاں تک کہ سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئیں اور صحابہ سے پوچھا حضور نے تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، اپنی بیویوں سے پوچھا. یہ وہ وقت تھا، جیسا وقت تھا اس حضور فرما رہے تم بتاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، انہوں نے جو الفاظ فرمائے بیان ہی وہ الفاظ قرآن بن کر نازل ہوئے، وحی بن کر نازل ہوئے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے. عائشہ ایسی تھوڑی ہے. بیویوں سے پوچھا، سوکنیں تھیں حضرت عائشہ کی، سوکن سوکن سے تو کچھ چپکلش ہو ہی جاتی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم عائشہ میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پاتے، ایسے دل صاف تھے. یہ تو موقع تھا اپنی بھڑاس نکالنے کا، لیکن ان کے دل صاف تھے، کیا بھڑاس تھی ہی نہیں. اللہ اکبر. بالآخر سورہ نور کی یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ یہاں سے ان الذین جاءوا بالإفك عصبۃ منکم، یہاں سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں اور 10 آیتیں ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی خوشی حضرت عائشہ کو بتانے کے لیے گئے، عائشہ تمہاری برات نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی ہے تمہاری. اسی پر حضرت عائشہ فخر فرماتی تھی، میں وہ ہوں کہ جس کی برات میں، جس کی صفائی میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، کہ عائشہ ایسی نہیں ہے. تو حضور خوشی خوشی تشریف لے گئے تو اور بتایا جا کر، تو وہاں حضرت عائشہ کی والدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا جاؤ جاؤ عائشہ، جا کے ملو حضور کے پاس، جا کے بیٹھو باتیں کرو. تو حضرت عائشہ نے ناز دکھایا اس وقت، فرمایا میں تو نہیں ملتی، یہ بخاری کی روایت ہے، میں تو نہیں ملتی، اور منہ بھی پھیر لیا. یہ ناز تھا کیونکہ ایک وقت گزارا تھا مجاہدے کا، سب منافقین نے ایسا شور مچایا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ کو حضور نے گھر بھیج دیا، جاؤ تم ابھی فی الحال گھر چلی جاؤ جب تک تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفائی نازل نہ ہو. عجیب وقت تھا، اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفائی نازل فرمائی، برات نازل فرمائی کہ عائشہ ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی محبت، ان کا ادب ہم سب کو نصیب فرمائے. حضور یہ خطبے میں آپ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی، دیکھو اے میری امت کے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، ان سے میرے بعد کوئی پرخاش مت رکھنا، کوئی بغض مت رکھنا، کوئی شکایت ان کے خلاف اپنے دل میں مت رکھنا میرے بعد. پھر آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی یہ علامت ہے کہ اس نے مجھ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے اس نے صحابہ سے محبت کی. فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا دراصل اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض کیا. صحابہ کی محبت کو حضور اپنی محبت فرما رہے ہیں، صحابہ کے بغض کو حضور اپنا بغض فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بغض ہے اس کو، جبھی اس کو صحابہ سے بغض ہے اصل میں مجھ سے بغض ہے. کتنی بری کتنی خطرناک بات ہے. تو بہت ڈرنا چاہیے صحابہ کے بارے میں. حضرت فرماتے تھے، ہمارے حضرت فرماتے تھے ان کے جو مشاجرات ہیں صحابہ کی، جو آپس میں جو باتیں ہو گئیں، وہ اختلافات ہو گئے، ان کے بارے میں بھی لب کشائی نہ کرو. اگر حضرت فرماتے تھے اگر وہ کیا نام ہے شہزادے اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو محل کے بھنگی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان پہ تنقید کرے. شہزادوں کے آپس میں کچھ لڑائی ہو جائے، کچھ چپکلش ہو جائے، کچھ تو میں میں ہو جائے، تو محل کے بھنگی کو کوئی حق نہیں پہنچتا، ورنہ بادشاہ اس کی خبر لے گا، تو کون ہوتا ہے، تو تیری کیا حیثیت ہے. بادشاہ فوراً یہ کہے گا تیری کیا حیثیت ہے، تو تو بھنگی ہے، اپنا کام کر. تو حضرت فرماتے تھے شہزادوں کے ساتھ بھنگی کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے، کوئی مقابلہ شاید کسی درجے میں ہو، ہماری اتنی بھی نسبت نہیں ہے صحابہ کے ساتھ، اتنی بھی نسبت نہیں ہے صحابہ کے ساتھ جو بھنگی کو صحابہ شہزادوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہماری اور صحابہ کی اتنی بھی نسبت نہیں ہے، اتنا بھی مقابلہ نہیں ہے بس. لہذا بہت ڈرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اہل قلم نے، بعض اہل قلم بھی ایسے گزرے ہیں، انہوں نے ایسا قلم چلایا ہے کہ وہ جو چھوڑا نہیں صحابہ کو، انبیاء کو نہیں چھوڑا. تو یہ آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں ہوئی، نازل ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے وحی بنا کر نازل کیا. یہ حضرت عمر کا مقام ہے، اور جو پردے کا حکم نازل ہوا یہ بھی حضرت عمر کی خواہش تھی. انہوں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کو مشرکین بھی دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل فرما دیے، یہ ان کی خواہش پر ہوا، ذریعہ وہی بنے. اور یہ آیات بھی آج گزری، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، وان یہ سورہ مومنون کی آخری آیات ہے. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مرتبہ ایک بیمار پر ہوا، انہوں نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھ کے دم کر دی، وہ بیمار اچھا ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نے یہ آیتیں پڑھی تھیں. فرمایا اللہ کی قسم اگر کوئی آیتیں اخلاص کے ساتھ یہ پڑھ کر پہاڑ پہ دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، یہ ایسی آیتیں ہیں. تو بیماروں کو کی شفا کے لیے یہ بہت اچھا وظیفہ ہے یہ. اور دوسرا وظیفہ، خود حضور نے یہ آیات ایک ایک سریا یعنی ایک جماعت، ایک چھوٹا لشکر روانہ فرمایا دشمن کی طرف، تو ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو تم صبح اور شام، صبح میں بھی شام میں بھی یہ آیتیں تم سب پڑھتے رہنا، یہی افا حسب تم انما خلقنا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے صبح و شام ان آیات کو پڑھا، ان آیات کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور لشکر کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا. تو یہ بڑی عظیم آیات ہیں. لہذا ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ کامیابی کسی مقصد میں حاصل کرنی ہو، امتحان میں کامیابی یا کسی مقصد میں کامیابی، اس کے لیے صبح اور شام ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے، یہ حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. اور دوسری یہ بات پتہ چلی کہ جو کوئی مریض ہو اس کے کان میں دم کرنا چاہیے یہ آیت پڑھ کے، سیدھے کان میں کر لیں، سیدھے کان میں یہ آیتیں پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ شفا کی امید ہے، اللہ تعالیٰ امید ہے شفا عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.